السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں اتوار کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
متحدہ قومی موومنٹ کا سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کامیاب، ہریانہ میں اسے واضح اکثریت حاصل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، مشرقی یوکرین میں یوکرینی افواج اور روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے درمیان نئی لڑائی میں 4 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ انقلاب ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان میں اب صرف قائد اعظم چلے گا۔ مینار پاکستان پر پاکستان عوامی تحریک کے جلسے میں طاہر القادری کا خطاب۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اتوار کی شب ایک پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نے صوبے میں شہری اور دیہی آبادی میں فاصلہ پیدا کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شہری آبادی کے حقوق اور ملک میں نئے صوبوں کی بات کی۔
ابھی 2 روز پہلے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ نے مہاجر لفظ کو گالی قرار دیا گیا، اس پر کسی طرح سے بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کل بغیر کسی وجہ کے بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس کے بعد اب کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ان کے ساتھ مل کے چلا جا سکے۔
ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور اب جس راستے پہ ہم چلیں گے منزل وہی پہ کھڑی ہے۔ اپنے حقوق بھی لیں گے، اپنی پہچان بھی لیں گے اور اپنا صوبہ بھی لیں گے۔
بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے ایک جوابی پریس کانفرنس میں کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی تمام باتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی جماعت مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتی ہے اور ایم کیو ایم کو پی 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 کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔
الوداع کہنا اور حکومت پر تنقید کرنا، اور سب سے بڑی بات کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر جو تنقید، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایشوز پر سیاست ہونی چاہیے، سب کا اختیار ہے، لیکن بیانات کو لے کر کوئی فساد کی بات کرنا یا بیانات کو لے کر لڑائی جھگڑے کی بات کرنا، میرے خیال سے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور خورشید شاہ صاحب کے بیان کی وضاحت کے بعد اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے۔
شرجیل میمن نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایم کیو ایم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ اپنے وزراء اور مشیروں کے استعفوں کی بات پر قائم ہے اور پیر کو ہونے والے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ایم کیو ایم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ حکومت سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف حسین پر بلا وجہ تنقید کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شہزاد حسین کی رپورٹ آپ نے سامعین سنی، اور اب ہم لاہور سے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں افضل رحمان کی، جس میں انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے لاہور میں جلسے کے بارے میں یہ خبر دی ہے۔
اتوار کی رات مینار پاکستان پر ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اپنی جماعت کا ملک کے مستقبل کے لیے ویژن بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بھارت، چین، وسطی ایشیا، ایران اور مشرق وسطی کے لیے ٹرانزٹ فراہم کرنے والا ملک بنا کر اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اندرون ملک کے لیے انہوں نے اپنا 10 نکاتی پروگرام پیش کیا، جس میں آدھی قیمت پر اشیاء کی فراہمی اور کسانوں کو مفت زمین دینے سمیت دیگر فلاحی پروگراموں کی تفصیل شامل تھی۔ طاہر القادری کا کہنا تھا کہ انقلاب ہی مسائل کا حل ہے اور ان کے بقول اب ملک میں کوئی اور عزم نہیں چلے گا،
کوئی عزم نہیں چلے گا، اب پاکستان میں صرف قائد اعظم عزم چلے گا، صرف قائد اعظم عزم چلے گا۔ جو وی این قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے فیوچر کا دیا تھا، صرف اسی وی این کا پاکستان بنے گا۔
اپنی تقریر میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ نے ملک میں موجود وسائل کا تفصیل سے ذکر کیا جن سے فائدہ اٹھا کر ملک کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ان کے بقول اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ملک کو آگے لے کر جا سکیں۔ طاہر القادری نے کہا کہ وہ اپنے انقلاب کے بعد ملک میں 2 سے 3 سال میں ہر جگہ بجلی پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو دہشت گردی، بدعنوانی اور فرقہ واریت سے نجات دلانے کی بھی بات کی اور ہر بے گھر کو گھر دینے کا اپنے ویژن کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ڈویژن کی سطح پر صوبے بنائے جائیں گے اور اختیارات اوپر سے نیچے یونین کونسل کی سطح تک منتقل کر دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک انتخابات کی صورت میں بھی میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ اس پر 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں پولیس ایکشن میں ہلاک ہونے والے عوامی تحریک کے کارکنوں کی دیت لینے کی باتوں کی طاہر القادری نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ ان تمام ہلاکتوں کا قصاص لیا جائے گا۔
یہ بھول جاؤ کہ شہیدوں کا معاملہ پیسے کے لین دین سے ختم ہوگا، نہیں، شہیدوں کا معاملہ قاتلوں کی پھانسی پر ختم ہوگا۔
پاکستان عوامی تحریک کے قائدین اور کارکن کئی روز سے مینارے پاکستان پر اس جلسے کی تیاریاں کر رہے تھے جس کے لیے ایک بہت بڑا سٹیج تیار کیا گیا اور بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی گئیں جبکہ لاؤڈ سپیکر دور دور تک نصب کیے گئے تھے۔ پنجاب حکومت نے بھی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے تھے اور 4000 کے قریب پولیس اہلکار ڈیوٹی پر رہے۔ پاکستان عوامی تحریک کا دھرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا سیاسی جلسہ تھا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہنا ہے کہ دھرنوں کی سیاست ناکام ہو چکی ہے اور اب ان کے بقول یہ جلسوں کی سیاست بھی اسی انجام کو پہنچے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے 8 افراد کو گولی مار کر ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ شورش کے شکار اس صوبے میں پولیس نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہ پولیٹری کی صنعت میں کام کرتے تھے کہ انہیں اغوا کر کے گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں نامعلوم افراد نے دوسرے صوبے سے آئے ہوئے کم از کم 8 مزدوروں کو فائرنگ کر کے ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ پولیس اور ضلع حکام کے مطابق ہب کے علاقے ساکران میں ہفتے کو دیر گئے نامعلوم مسلح افراد ایک پولٹری فارم پر پہنچے اور یہاں سے 11 مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ اغوا کاروں نے شناخت کے بعد ان میں سے 2 مقامی مزدوروں کو چھوڑ دیا جبکہ 9 مزدوروں پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ 9 میں سے 8 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 1 زخمی مزدور اظہر نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ اظہر حسین نے پولیس کو بتایا کہ اغواکاروں کی تعداد 7 تھی اور وہ مزدوروں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں ایک پہاڑی علاقے میں لائے۔ ان کے بقول مرنے والے مزدوروں کا تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ پولیس اور ایف سی نے علاقے میں اغواکاروں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ نے مزدوروں کی ہلاکتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکام کو اس میں ملوث عناصر کو جلد گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صوبائی عہدیدار طاہر حسین نے اس واقعے کو صوبے میں امن و امان کے حالات خراب کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔
جب تھوڑی بہت گفت و شنید کی بات چلتی ہے، حالات تھوڑے سے نارمل ہو جاتے ہیں تو اس قسم کا ایک دلخراش واقعہ پھر کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ جو تھوڑی بہت امن قائم ہو چکی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے صوبے میں ملک کے دیگر علاقوں سے آ کر بسنے والوں اور یہاں مقیم مذہبی اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد بلوچستان سے نقل مکانی کر چکی ہے.
ہماری ڈیٹا کے مطابق 100,000 لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں سیکٹر سے, اور نان لوکل اس کو کہہ سکتے ہیں, جبکہ جو ہزارہ برادری یا جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے اس کے تقریباً 200,000 کے قریب لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں.
صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کی وجہ سے ماضی کی نسبت صوبے میں منظم جرائم و دیگر پرتشدد واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارت کی دو ریاستوں میں بدھ کے روز ہونے والے انتخابات کے سرکاری نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کامیابی حاصل کر رہی ہے, جس سے وزیراعظم نریندر مودی کو تقویت ملے گی جو پانچواں قبل قومی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اتوار کا دن بی جے پی کے لیے خوشیوں کی سوغات لے کر آیا. 15 اکتوبر کو مہاراشٹر اور ہریانہ اسمبلیوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں اسے اچھی کامیابی ملی ہے. ہریانہ میں جہاں اسے واضح اکثریت مل گئی, وہاں مہاراشٹر میں وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے. وہاں معلق اسمبلی وجود میں آئی ہے. ہریانہ کی 90 رکنی اسمبلی میں نتائج اور رجحانات کے مطابق بی جے پی کو 47 نشستیں مل رہی ہیں, جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 45 کی ضرورت تھی. وہاں اوم پرکاش چوٹالا کی انڈین نیشنل کانگریس کو 19 اور کانگریس کو 15 سیٹیں مل رہی ہیں. ریاست میں کانگریس برسر اقتدار تھی, جو اب تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے. مہاراشٹر کی 288 رکنی اسمبلی میں نتائج اور رجحانات کے مطابق بی جے پی کو 123 نشستیں مل سکتی ہیں. شیو سینا کو 62 اور کانگریس کو 43. ریاست میں کانگریس اور این سی پی کی مخلوط حکومت تھی. این سی پی کو 41 سیٹیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں, جبکہ راج ٹھاکرے کی پارٹی ایم این ایس کو محض 1 نشست مل رہی ہے. بی جے پی نے نشستوں پر اختلافات کی بنیاد پر شیو سینا سے اپنا 25 سال پرانا اتحاد توڑ لیا تھا. ریاستی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 145 نشستوں کی ضرورت ہے. بی جے پی صدر امت شاہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نریندر مودی کو ایک غیر متنازع لیڈر تسلیم کرتے ہیں.
اور جس پرکار سے ہماری سرکار لگ بھگ 4 مہینے سے چل رہی ہے, اس کے کاریکال پر, اس کے کام پر, اس کی یوجناؤں پر جنتا نے ایک درشٹی سے مہر لگائی ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کی فیصلہ ساز باڈی مہاراشٹر کے سلسلے میں جلد ہی فیصلہ کرے گی. شرد پوار کی پارٹی این سی پی نے بی جے پی کو باہر سے حمایت دینے کا اعلان کیا ہے, لیکن بی جے پی اپنی سابق حلیف شیو سینا سے پھر اتحاد قائم کرنا چاہتی ہے. ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد سے ہی بی جے پی لیڈروں کا رہجا شیو سینا کے تعلق سے کافی نرم ہو گیا ہے. البتہ ابھی شیو سینا کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر نتن گڈکری نے کہا کہ مہاراشٹر میں بی جے پی کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی, اس کا فیصلہ جلد ہی کیا جائے گا. یاد رہے کہ بی جے پی نے پہلی بار ان دونوں ریاستوں میں تنہا الیکشن لڑا تھا, اور پہلی بار وہ یہاں حکومت بنانے جا رہی ہے. کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے, اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بی جے پی ترقیاتی کام کرے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
مشرقی یوکرین میں یوکرینی افواج اور روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے درمیان نئی لڑائی چھڑنے کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ ماہ خطے میں ہونے والی جنگ بندی پر کافی حد تک عمل درآمد ہوا ہے. ماسیوائے ڈونیٹسک کے علیحدگی پسندوں کے مضبوط ٹھکانے میں, جہاں یوکرین کی افواج اور باغی شہر کے ہوائی اڈے پر قبضے کے لیے کئی روز سے لڑائی لڑتے رہے ہیں, جس میں ابھی کوئی فریق کامیاب نہیں ہو سکا ہے. ترک حکام نے فرانس, جرمنی اور یورپی یونین کے دوسرے ملکوں سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کوبانی میں ادویات اور خوراک لے جانے سے روک دیا ہے. شام کے اس قصبے میں ان کی بے انتہا ضرورت ہے. رضاکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرانس سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ آری ہارکی نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا کہ ترک حکام نہ صرف ادویات اور خوراک لے جانے سے روک رہی ہیں, بلکہ وہ کرد جنگجوؤں کو عسکریت پسندوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے شام میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دے رہی ہیں. ایران کے کلیدی حکام سے بات چیت کے لیے عراقی وزیراعظم حیدر علی بادی پیر کو تہران پہنچنے والے ہیں, جہاں وہ داعش کے شدت پسندوں کے مشترکہ لڑائی لڑنے اور دونوں ملکوں کے درمیان معاشی رابطوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. عرب لیگ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے اتوار کے روز عراقی رہنماؤں سے ملاقات کی اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں اپنی حمایت کا اظہار کیا. تفصیل قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ میں سنیے صفیہ کاظم کی زبانی.
عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرابی اور دیگر دو چوٹی کے سفارتکاروں کا بغداد کا دورہ عراق اور اس کے بیشتر سنی عرب پڑوسی ملکوں کے درمیان افہام و تفہیم کی علامت نظر آتا ہے۔ العرابی نے بتایا کہ انہوں نے اور ان کے رفقائے کار یعنی کویت کے وزیر خارجہ صبا الخالد الصبا اور موریتانیا کے وزیر خارجہ احمد گوئیڈی نے عراق کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ انتہا پسند جنگجوؤں کے خلاف اس ملک کی لڑائی میں اسے مستحکم کرنے میں مدد کر سکیں گے۔
نحن هنا لتمثيل جميع الدول العربيه التي
وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب لیگ عراق کو اس وقت درپیش مشکلات کے باوجود وہاں پیش رفت اور استحکام دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ اس وقت تمام دنیا عرب کو ایک ایسے دور کا سامنا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس میں ایسے نظریات اور خیالات شامل ہیں جو دور جدید سے مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراقی سرزمین پر عمل میں آنے والی دہشت گردی تمام دنیا کی ذمہ داری ہے۔ عرب لیگ کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں عراقی وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے کہا کہ عراق اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ سلسلہ وار مشترکہ میٹنگوں نے نئی روح پھونک دی ہے، جس میں گزشتہ ماہ سعودی عرب میں ہونے والی کانفرنس بھی شامل ہے۔
وهذا الخطاب كان واضح في جدة وفي باريس وكذلك بالأمم المتحدة
وحتى جعفری نے کہا کہ کچھ عرب ملکوں نے عراق کو اسلحہ، فلائی امداد، فضائی طاقت، انٹیلیجنس اور ٹریننگ فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ زمینی فوجیں نہیں بھیجیں گے۔ ایک عرب اتحاد جس میں سعودی عرب، اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت شامل ہیں، امریکہ اور برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملوں میں مدد دے رہے ہیں، جنہوں نے شام اور عراق کے وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب ملکوں کو اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کے انتہا پسندانہ نظریے کو شکست دینے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کویتی وزیر خارجہ صبا الخالد الصبا نے کہا
فيما يتعلق في تحالف اساسه عربي واساس انه تقديم كل
المساعدات، انہوں نے کہا کہ اس وقت جب تمام عرب ملکوں کو ایک ہی جیسے دہشت گردوں سے خطرات کا سامنا ہے، عرب لیگ عراق کو ہر طرح کی امداد دینے کی پیشکش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک نے عراقی حکومت کو مدد دینے کا وعدہ 11 ستمبر کو جدہ میں ہونے والی کانفرنس میں کیا تھا، جس میں سیاسی اور فلاحی امداد دونوں شامل ہیں۔ اتوار کو عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ ان کا ملک عرب اور مغربی اتحاد سے ہر قسم کی امداد کا خیر مقدم کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے لڑنے میں زمینی فوجیں بھیجے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عراق میں تشویشناک حد تک لوگوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور زیادہ تر ایسے لوگوں کو جب جج صاحبان مدعا لہان کے ان دعووں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان پر تشدد کے ذریعے بال جرم کرایا گیا۔ اتوار کو جاری ہونے والی نئی رپورٹ میں اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ عراقی حکام نے 2005 میں سزائے موت کی بحالی کے بعد اس سال کے پہلے 9 ماہ میں 60 افراد کو پھانسی دے دی ہے، جبکہ 1724 افراد سزا کے لیے منتظر ہیں۔ عراقی کابینہ میں 7 نئے وزراء کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ نے عراقی عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے کار عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ وزیر خارجہ جان کیری نے بوسٹن میں اپنے نجی رہائش گاہ میں چین کے ایک اعلی عہدیدار کے ساتھ جامع مذاکرات کیے ہیں۔ کیری نے چین کے اسٹیٹ کونسلر کی 2 روز میزبانی کی، جس میں وسیع تر امور پر خیر رسمی لیکن مؤثر بات چیت ہوئی۔ تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی۔
کیری نے چین کے اسٹیٹ کونسلر یانگ جئی چی کی 2 روزہ میزبانی کی، جس میں وسیع تر امور پر غیر رسمی لیکن مؤثر بات چیت ہوئی۔ جان کیری کہتے ہیں کہ متعدد امور ایسے ہیں جن پر امریکہ اور چین تعاون کر رہا ہے، اگرچہ ہمارے کچھ اختلافات ہیں لیکن ہم مؤثر طور پر صورتحال پر قابو رکھتے ہیں۔ اس وقت خاص طور پر ایبولا، افغانستان، جمہوریہ کوریا، شمالی کوریا کی جوہری صورتحال اور ایران، اور پھر خصوصاً آئیس ایل اور انسداد دہشت گردی، آب و ہوا کی تبدیلی ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔
We believe that we should continue to work together
اور چین کے اسٹیٹ کانسلر یانگ جے ایچی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باہمی سطح پر اعتماد کو گہرا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے اور وسیع تر تعاون کے لیے اپنی کوشش کریں گے اور باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے درمیان موجود کسی بھی نوعیت کے اختلاف سے نمٹ سکیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اختتام ہفتہ ہونے والے مذاکرات آنے والے دنوں میں اہم ثابت ہوں گے۔ بوسٹن میں ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد آئندہ ماہ بیجنگ میں ایشیا بحر الکاہل ملکوں کے لیڈروں کے سربراہ اجلاس سے قبل امریکہ چین تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور چین کے صدر شی جن پنگ کا سربراہ اجلاس کے بعد ملاقات کا پروگرام طے ہے۔
امریکہ کے صحت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ توقع کرنا غیر حقیقی ہوگا کہ امریکہ کا ہر اسپتال ایبولا کے کسی مریض کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات ممکنہ مریضوں کے لیے فوری طور پر دستیاب ہونی چاہیے اور اس وائرس سے متاثر ہونے والے کسی بھی شخص کو الگ تھلگ رکھنے کے غرض سے علاج کے مخصوص مراکز تک فوری طور پر پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت ہونا چاہیے۔ تفصیلات جانیے یاسمین جمیل کی زبانی۔
ٹیکسس میں لنگر انداز ایک تفریحی بحری جہاز میں اس کے بعد سب نے سکون کا سانس لیا جب اس پر سوار ایک مسافر کے ایبولا وائرس کا ٹیسٹ منفی نکلا۔ ایک کوسٹ گارڈ ہیلی کاپٹر کو اس خاتون کے خون کا نمونہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا جس نے اس ماہ کے شروع میں ڈلس میں ہلاک ہونے والے ایبولا کے پہلے امریکی مریض لائبیریا کے تھامس ایرک ڈنکن کے خون کے نمونے ہینڈل کیے تھے۔ یہ واقعہ اس وائرس کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات اور اس سے نمٹنے کے لیے تبدیل ہوتے ہوئے صحت کے ضابطوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایبولا کے تیسرے امریکی مریض ڈیلس کی نرس نینا فام کو علاج کے لیے واشنگٹن کے قریب واقع ملک میں صحت کی ریسرچ کے اہم ترین مرکز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ منتقل کر دیا گیا تھا۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے این آئی ایچ میں متعدی امراض کے ماہر اینتھنی فوچی نے کہا،
I think this idea that every single hospital can take care of a seriously ill Ebola patient right now is just not true. We don't want to get people to think that any
میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال کہ ہر ہسپتال اس وقت ایبولا کے کسی سخت علیل مریض کی دیکھ بھال کر سکتا ہے درست نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہر کمیونٹی ہسپتال ایسے کسی مریض کی دیکھ بھال کے لیے تمام سہولیات رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے این آئی ایچ میں متعدی امراض کے ماہر اینتھنی فوچی کے، جن کی گفتگو میں دن بدن بڑھتی ہوئی تشویش کے شکار امریکی عوام کو پرسکون رہنے کی صدر اوباما کی کوششوں کی باز گشت موجود تھی۔
There's a serious disease, but we can't give in to hysteria or fear. Now, even one infection is too many.
یہ ایک سنگین بیماری ہے، لیکن ہم کسی ہسٹیریا یا خوف کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت اگرچہ بہت سے لوگ ایک ہی متعدی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسا کہ پبلک ہیلتھ کے ہمارے ماہرین نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں امریکی فلو سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر باراک اوباما کے۔ لیکن نقادوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں کچھ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین اسمبلی شامل ہیں، امریکہ کو ان افریقی ملکوں سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے زیادہ سخت اقدامات چاہتی ہے جہاں ایبولا سے 4,500 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کانگریس کے رکن فریڈ اپٹن کہتے ہیں،
I'm going to encourage the president to really put in a no-fly zone from that region of the world.
میں صدر پر یہ زور دوں گا کہ وہ دنیا کے اس حصے سے حقیقی معنوں میں ایک نو فلائی زون قائم کریں، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو ویزے پر سفر کر کے یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کانگریس مین فریڈ اپٹن کے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ سے آنے جانے والی پروازوں کو روکنے سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح متاثرہ علاقوں میں رسدوں اور صحت کے کارکنوں کو پہنچانے میں خلل پڑے گا، اور اس طرح مسافر کسی تیسرے ملک کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور یوں وہ ایبولا کی کسی ممکنہ اسکریننگ سے بچ سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا زراعت اور خوراک کا ادارہ فصلوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے اور مال مویشیوں کی صحت بہتر بنانے میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ کام وہ زرعی شعبے کے ان سرکاری کارکنوں کی تربیت کے ذریعے کرتا ہے جو مقامی کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں۔ اب مغربی افریقہ میں ایبولا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے انہیں افراد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جودے کیپوا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اس منصوبے کی شروعات گینی سے کی جا رہی ہے جہاں پچھلے سال دسمبر میں ایبولا کا مرض پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اس وائرس کا پہلا شکار ایک 2 سالہ بچہ تھا اور اس مرض میں ہلاک ہونے والا پہلا انسان بھی وہی تھا۔ کئی مہینوں تک یہ احساس نہیں کیا گیا کہ یہ مرض کتنا عام ہے، اور اس وائرس سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ گنی میں اس وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے 7 اضلاع میں دیہی ترقی اور زرعی توسیع کے پروگرام سے منسلک 90 کارکنوں کے لیے ایبولا ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا۔ سینیگال میں عالمی ادارے برائے زراعت و خوراک کے نمائندے اور مغربی افریقہ کے لیے ہنگامی صورتحال اور بحالی کے علاقائی مرکز کے سربراہ ونسنٹ مارٹن کہتے ہیں کہ ایف اے او اس ہلاکت خیز وائرس کے خلاف جنگ کے لیے پرعزم رہا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
وی نو دیٹ دی ڈیزیز ہیز سپریڈ ان رورل ایریاز، پلیسز ویئر دیئر از اے سٹرونگ ایگریکلچرل سیکٹر۔
ہمیں پتا ہے کہ دیہی علاقوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، ان علاقوں میں جہاں ایک مضبوط زرعی شعبہ موجود ہے، اور اس کے پیش نظر ہم اپنے شراکت داروں کے قریبی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی وزارت زراعت اور بلا شبہ مال مویشیوں یعنی لائف سٹاک کے وزارت کے ساتھ، تاکہ ہم انسانی صحت کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹروں یا نرسوں کے کام میں مدد فراہم کر سکیں جن کے پاس اس مرض کے خلاف لڑنے کی تربیت موجود ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران کارکنوں کو تربیت دی گئی تھی۔
We could mobilize our extension services, our agricultural worker, animal health workers.
ہم ایبولا سے متعلق معلومات اور درست پیغامات کو پھیلانے میں مدد کے لیے اپنی توسیع سروسز، اپنے زرعی کارکنوں اور مویشیوں کی صحت کے لیے کام کرنے والوں کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس مرض کی وبائی اہمیت کے متعلق بہتر شعور پیدا کرنے کے لیے زرعی توسیع پروگرام کے اپنے عملے کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح محض صحت و صفائی اور اس پر قابو پانے کے سادہ طریقوں پر عمل کر کے اس مرض کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ گنی میں تربیت اور آخر کار لائبیریا اور سیرالیون میں تربیت و ترسیل معلومات کی فراہمی پر مرکوز ہوگی، جسے سماجی طور پر متحرک کرنا کہا جاتا ہے۔
We mean that in the face of such a crisis which is deeply rooted into cultural practices, it is very important.
ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بحران کی صورتحال میں جس کی جڑیں ثقافتی سرگرمیوں میں بہت گہری ہیں، کمیونٹیز تک درست پیغامات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنا صرف ابلاغ کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ ثقافتی پس منظر سے مطابقت رکھنے والا ایک مخصوص قسم کا ابلاغ ہے۔ اس لیے سماجی طور پر متحرک کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے درست پیغامات اور معلومات پہنچائی جائیں جو مقامی پس منظر کا حامل ہو اور کسی مخصوص علاقے کے ثقافتی ضابطۂ عمل سے مطابقت رکھتے ہوں۔ گنی میں پچھلے ماہ ایک ٹیم کے 8 ارکان اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ ایبولا کے متعلق آگہی میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک دیہی علاقے میں گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں صحت کے کارکن اور صحافی بھی شامل تھے۔ وائرس حملے کا الزام دیہاتیوں کی جانب سے خوف اور شکوک و شبہات پر لگایا گیا، تاہم عالمی ادارے زراعت و خوراک کے تربیت یافتہ کارکن اجنبی نہیں ہیں۔ مارٹن کے الفاظ ہیں،
In the field, there were some negative reactions towards people who were trying just to explain how to avoid
علاقے میں ان لوگوں کے متعلق کچھ منفی رد عمل دیکھنے میں آئے جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایبولا سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ایسا صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ صورتحال کی وضاحت صحیح طور پر نہیں کی گئی یا یہ کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اس کمیونٹی کے اندر کارفرما عوامل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم درست پیغامات پھیلا سکیں۔ یہ کارکن روزانہ کی بنیاد پر علاقے میں جاتے ہیں، وہ کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ سارا سال ہر روز مویشی پالنے والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کارکنوں کا لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہے۔ توقع ہے کہ گنی میں عالمی ادارے زراعت و خوراک کی جانب سے شعور و آگہی میں اضافے کے لیے چلائے جانے والی مہم 9,000 گھروں تک پہنچے گی۔ یہ کارکن صابن کی 36,000 ٹکیاں اور کلورین کی 9,000 بوتلیں بھی بانٹیں گے۔ وہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر جنگلی جانوروں میں اس مرض کی ابتدائی علامتوں کی نگرانی کے ذریعے ایبولا کے خطرے سے پیشگی آگاہ کرنے کے نظام قائم کرنے کے لیے بھی کام کریں گے۔ زراعت و خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ گنی میں ایبولا کے خلاف جنگ میں لائف سٹاک اور جانوروں کی افزائش کی وزارتوں کے کردار کو تقویت دینے سے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان میں قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے اتوار کے روز افغانستان کے دورے کے موقع پر صدر اشرف غنی کو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد سرتاج عزیز افغانستان کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی عہدیدار ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز اتوار کو خصوصی مندوب کے طور پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے۔ کابل میں نئی افغان قیادت کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقاتوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ حالیہ مہینوں میں سرحد پر دراندازی کے واقعات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے حالات میں کشیدگی در آئی تھی، لیکن گزشتہ ماہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری طریقے سے پرامن انتقال اقتدار کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نئی افغان حکومت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور اس صورتحال میں اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ دورہ خیر سگالی کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔
پاکستان کی طرف سے ایک جو ہے سگنل ہے، کیونکہ اس میں پاکستان یہ جو ہے خیر سگالی کے لیے نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ بلکہ جو نئی افغان حکومت ہے ان کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے کابل ایک اہم دارالحکومت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے مابین جو بھی مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، نہ کہ اس طرح کہ افغان سرحد جو ہے استعمال ہو دہشت گردی کے واقعات کے لیے پاکستان کے لیے۔
ان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اواخر میں افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے تناظر میں خطے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا،
کیونکہ اگر پاکستان جو ہے ایک اہم کردار نہیں ادا کرتا تو پھر افغانستان سے جتنے بھی جو خطرات ہیں وہ نہ صرف پاکستان تک بلکہ پاکستان سے آگے بھی بین الاقوامی دنیا میں بھی دوبارہ ایک بہت بڑا مسئلے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس وقت بھی جو مختلف معلومات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ عزیز کا جو تھریٹ ہے وہ شاید افغانستان میں یہ جو انخلا ہے افواج کا وہاں سے اس کی بنیاد کے بڑی تیزی سے وہاں شاید اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جائیں۔
پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان خود اس کے مفاد میں ہے اور وہ پڑوسی ملک میں اس ضمن میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ اشرف غنی کے منصب صدارت پر فائز ہونے کے بعد کسی بھی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دی نیوز میں کہا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کا رویہ پاکستان کی جانب مفاہمانہ ہے، اور اب صورتحال میں وزیراعظم کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ پروگرام ان دا نیوز میں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کی سیکرٹری جنرل فائزہ نے بھی بدلتے ہوئے حالات میں افغانستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر زور دیا۔ سنتے ہیں ایک اقتباس۔
یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کیونکہ ہم نے 10 سال جو گزارے ہیں کرزائی صاحب کے دوران میں یہ بہت تکلیف دار تھے۔ کرزائی صاحب جو تھے وہ آئے دن پاکستان کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے تھے، یہاں پر جب آتے تھے پاکستان میں کچھ اور بولتے تھے اور کابل لینڈ کے بھی کچھ اور بولتے تھے، اور کچھ بھی حملہ ہوتا تھا کابل میں ادھر ادھر وہ پہلا معنی گھنٹہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ پہلے پاکستان کو بلیم کر دیتے تھے۔ اشرف غنی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ان نے یہ باتیں وہ الیکشن کیمپین میں کرتے آئے ہیں اور الیکشن کیمپین کے بعد بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بڑی بہت ضروری تھا کہ ہمارے ستائی صاحب وہاں جائیں، ان ساتھ بات چیت کریں اور ان کو انوائٹ کریں پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا پیش رفت ہے اور مجھ سے مثبت اس میں نتیجے نظر آئیں گے۔
پاکستان جس خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی نئی حکومت جس میں عبداللہ عبداللہ صاحب بھی شامل ہیں ریسیپروکیٹ کرے گی اسی انداز میں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں عبداللہ عبداللہ کے اندر بھی کافی چینجز آئی ہیں۔ عبداللہ عبداللہ وہ عبداللہ عبداللہ نہیں تھے جو پہلے بلائنڈلی تاجک ایک لائن تھی فالو کرتے تھے، ان کو بھی ریئل پالیٹکس سمجھ آئی ہے اور وہ بھی ریلائی کرتے ہیں آن ریئل پالیٹکس، تو ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج تک آج تک جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے ایک بات بھی انہوں نے کیا اینٹی پاکستان، یہ بہت بڑی بات ہے۔
فیضا جی بتائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب وہ کچھ اکنامک ایکسچینجز بھی ہوں گے مزید؟
جو سینیریو اس وقت ریجن میں ہے ہمارے
جی،
انڈیا کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بارڈر پہ، ایران کی طرف سے بارڈر پہ، اور پھر آبویسلی فاٹا اور وزیرستان کی وجہ سے جو افغانستان سے ہمارے پاس بارڈر میں ایشوز آ رہے ہیں، یہ بڑے کروشل ہیں، اور اس کا تجارت پہ اور خصوصی طور پہ جو پاکستان افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہاں پہ دو شاخیں ہیں، ایک جو آپ کے نیٹ آف آج یہاں سے منگواتے تھے، دوسرا آپ کے پاس جو کہ افغانستان اپنی خود کی کنزمپشن کے لیے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کرتی ہے، جس میں بیشتر جو ہے سامان وہ آبویسلی انڈیا اور اس کے آگے سے آتا ہے۔ اس وقت جو ان کی افورڈیبلٹی پاور ہے جو ازیوم کی جا رہی ہے نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد، وہ ڈالر فارم میں کافی ڈیکریز کرے گی، اور اس کی وجہ سے ایک حد تک ٹرانزٹ کو افورڈ کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ بن جائے گا۔ پچھلے 2-3 سال کے اندر آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ ٹرانزٹ کافی حد تک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف، اور اس کی وجہ ہے کہ ایران نے انہوں نے خصوصی رعایت دی ہیں، اور انڈیا بھی اس طرف سے ان سے ٹریڈ کرنے میں زیادہ آسانی ان کو لگتی ہے، خاص طور پہ دبئی کے اس طرف سے اور آپ کے ایران کی طرف سے۔ انڈیا نے بھی ہم سے پہلے خیر تگالی کا مظاہرہ کر دیا نئی گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان، ان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان بڑی کروشل اہمیت رکھتا ہے، اور آپ اگر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ٹرکی اور انڈیا اس وقت افغانستان میں کر رہا ہے، اور جو ہماری کنڈیشن ہے کمپیریٹیولی انویسٹمنٹ فارم میں، وہ اتنی واضح آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم پہ افغانستان کی ڈیپینڈنس کھانے پینے، کپڑے، جو ڈیلی آپریشن سے ریلیٹڈ چیزیں اس پہ تو ضرور ہے، لیکن سروس سیکٹر، ڈیولپمنٹ سیکٹر، روڈ نیٹورک، انفراسٹرکچر اس میں نہیں ہے، جو کہ بہت ہی ڈینجرس سگنل ہے۔ پچھلے دو سالوں میں جو آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں نہ صرف ٹرانزٹ ڈکلائن ہوئی ہے بلکہ بائیلیٹرل کو بھی بڑا سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کم نہیں ہوئی، یعنی اگر وہ 5 بلین یا 6 بلین ہے تو اس میں سے 2.4 بلین جو ہے آپ کی افیشیل ٹریڈ نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ ان افیشیل ٹریڈ ہے، یعنی ٹریڈ کا کوانٹم تو بڑھ رہا ہے، ٹریڈ میں کہیں کمی بیشی نہیں آئی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپریشن یا ہماری جو ایگزیکیوشن یا جو پالیسی ہے اس طرف سگنیفیکنٹ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اور ستاج عزیز صاحب کا اس وقت کا وزٹ کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انڈیا نے بہت ہی ایک بہت ہی پازیٹیو میسج اکراس کیا ہے نئی گورنمنٹ کو افغانستان کے، اور ویسے ہی ان کی انویسٹمنٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اگر پاکستان اس وقت بہت ہی اسٹرانگلی ایکٹ نہیں کرے گا تو افغانستان میں تو ایشو جو ہے وہ ہے سی آئی ایس کنٹریز سے بھی اس کا جو کنیکشن ہے وہ واضح طور پہ بند ہو جائے گا۔
اتوار کے روز پاکستان اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر فائرنگ ہوئی، عہدیداروں نے بتایا کہ اس ماہ کے شروع میں دونوں ملکوں کے درمیان ایسی جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا اور اب تک کم از کم 20 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم اتوار کے روز تازہ ترین واقعے میں جس کے بارے میں پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے روکے اور کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کرے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بات وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے فون پر گفتگو میں کہی۔ پاکستان اور بھارت کی طرف سے روامہ تواتر کے ساتھ ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ فائرنگ کے ان واقعات میں دونوں جانب کم از کم 20 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور اس نے ان کے بقول بھارت کی اشتعال انگیزی کا بھرپور ذمہ داری اور انتہائی تحمل سے جواب دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امن پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے کشمیر کے بنیادی مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ بان کی مون نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر تشدد کے واقعات میں اضافے اور یہاں ہونے والے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ رواں ماہ اقوام متحدہ کا فوجی مبصر مشن لائن آف کنٹرول کا دورہ کر کے وہاں سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کے نقصانات کا جائزہ لے چکا ہے۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان 2003 میں کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں میں پہل کے الزامات میں تیزی کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں شدید تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے رابطے میں ان واقعات کو رونما ہونے سے روکنے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ دریں اثنا اتوار کو ایک بار پھر پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر پوکھلیاں سیکٹر میں سرحد پار سے بھارتی فورسز نے مبینہ طور پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ حکام کے مطابق اس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا۔ اس تازہ واقعے میں کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی فورسز کے اس تازہ دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستاریدی کے مرکزی دفتر پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکو کروڑوں روپے مالیت کی نقدی اور زیورات چھین کر لے گئے۔ مٹھادر کراچی کے اس دفتر میں ایدھی کی رہائش گاہ بھی ہے اور صدر اور ڈاکوؤں نے انہیں بھی یرغمال بنائے رکھا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
اتوار کی صبح پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے میٹھا در میں ڈاکوؤں نے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو یرغمال بنا کر ان کے مرکزی دفتر سے سونا اور نقدی لوٹ لی۔ عبدالستار ایدھی کی اہلیہ اور معاون بلقیس ایدھی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں خدمات انجام دینے والا بین الاقوامی شہرت یافتہ ایدھی سینٹر 50-60 سال پہلے جس دفتر سے شروع کیا گیا وہ آج لوٹ لیا گیا۔
ایک آدمی آیا 50,000 روپے جمع کرایا، پھر 6 آدمی اندر آئے، 2 باہر کھڑے رہے اور سب کو یرغمال بنایا پستول پہ، اور ایدھی صاحب کے سوئے ہوئے تھے برابر کمرے میں، تو ادھر سر پہ پستول رکھی۔ ایک نے کہا مار دو، ایک نے کہا نہیں نہیں مارو، اس کو بولتے چابی دو، تو ایدھی صاحب نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے۔ پھر ہے نا تو انہوں نے بہت سارے اوزار لائے تھے نا، ان کو لوکر سے، ہمارے بینک کے لوکر ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ہمارے لوکر ہیں، تو سارے لوکر توڑ دیے، اور ہے نا جو بھی کچھ تھا نا ان کو سب پتا تھا کہ ادھر کیا ہے، سب لے گئے۔ عبدالستار ایدھی کو بہت مان تھا کہ میرے کو ڈاکو نہیں لوٹیں گے، آج ان کا مان ٹوٹ گیا، وہ رو دیے تھے۔
بلقیس ایدھی کے مطابق پولیس نے ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کرنے اور لوٹا ہوا مال واپس دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شہریوں اور پولیس کے بیچ رابطے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے ادارے سی پی ایل سی کے سربراہ احمد چنوئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ہم سب کے لیے بڑا باعث شرم ہے کہ ایک ایسے ادارے میں جو محسن انسانیت ہے، پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہے، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں، اور لوگ جو ہیں وہ آنکھ بند کر کے یہاں کار خیر میں پیسے دیتے ہیں، چاہے زکوٰۃ کے ہوں، فطرے کے ہوں یا صدقات کے ہوں، اور یہ پیسے لوٹ کے لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی سب سے آخری درجے کا کام ہے، جو ہمارے کرمنلز ہیں کہ جنہوں نے یہ مذموم حرکت کی ہے۔ وی آئی پی سیکیورٹیز ہمارے پاس بہت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اگر سب سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے تو عبدالستار ایدھی اور اس کا ادارہ ہے، تو اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہمیں یقینی بنانا چاہیے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لوٹی جانے والی نقدی میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل ہے جس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے، اور لوٹے جانے والے سونے کا وزن تقریباً 5 کلو بتایا جاتا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شام کے شہر کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ کی جارحانہ کاروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں رہائشی وہاں سے بھاگ کر ترکی پہنچ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حکام اور وہاں رہنے والے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن انہیں مزید مدد کی ضرورت ہے۔ سرحد سے چند کلومیٹر دور ترکی کے شہر سو روچ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب کی رپورٹ سنیے صفیہ کاظم سے۔
ترکی کے جنوب مشرقی شہر سوت روچ کا روجاوا کیمپ 20,000 آبادی والے ان متعدد کیمپوں میں سے ایک ہے جہاں کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ یا آئی ایس کے قبضے کے بعد یہ پناہ گزیں پہنچے ہیں۔ کوبانی اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں سے تقریباً 400,000 لوگ وہاں پہنچے ہیں، جن میں زیادہ تر کرد ہیں۔ آئی ایس جنگجوؤں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافر تھے سینکڑوں مقامی باشندوں کا قتل عام کیا ہے۔ ایک کسان شاہین نے ان کے خوف سے اپنا پہلا نام نہیں بتایا اور کہا، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بمباری کی اور ہر چیز کو تباہ کر دیا، انہوں نے میرے رشتے کے بھائی زہیر کو قتل کر دیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کی تصویر فیس بک پر لگائی۔ وہاں سے فرار ہونے والے خاندان فرار ہوتے وقت صرف اپنے کپڑے کندھوں پر ڈال کر لے گئے تھے۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ مقامی فلاحی تنظیمیں ان کی بہت مدد کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں کھانے پینے کا سامان زیادہ فراہم کر سکیں۔ 5 بچوں کی ماں فادیلہ کہتی ہیں کہ سردی کا موسم آ رہا ہے اور یہاں رات کے وقت بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہی تھی میرے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے, سردیوں میں پہننے والے کپڑوں کی, ہمیں گیس, بجلی اور کھانے پکانے کے برتنوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہمیں کھانا دیتے ہیں لیکن وہ اتنا کافی نہیں ہوتا. کیمپ کے رابطہ کار آزاد جو کوبانی سے تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سہولتوں کی مزید ضرورت ہے. یہ کیمپ 3 ہفتوں پہلے قائم کیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہاں طبی سامان, ٹوائلٹس اور پانی کی ضرورت ہے. یہاں بجلی بھی نہیں ہے, ہم انہیں کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں اور کچھ طبی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سردیوں سے پہلے عارضی گھر بنانا ضروری ہوں گے کیونکہ بچے اور بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں. کسان شاہین کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مدد چاہیے, کچھ لوگ تو سڑکوں پر ہی سو رہے ہیں, ان کے پاس خیمے, کھانے کا سامان اور دوائیں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور اقوام متحدہ ہماری مدد کرے. پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی قیادت میں فضائی حملوں سے کافی مدد ملی ہے, لیکن کرد فوجوں کو جو آئی ایس سے نبردازمہ ہیں بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان جنگجوؤں کو کوبانی پر مسلسل قبضے سے روک سکیں. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بین الاقوامی ادارے آکسفیم یورپی یونین کے وزرائے خارجہ سے اپیل کر رہا ہے کہ ایبولا سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں. آکسفیم کے مطابق یہ ایک ایسا مرض ہے جو ہماری نسل کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. برطانوی فلاحی ادارے کی سربراہ مارک گالڈرنگ نے مزید فوجیوں, مزید فنڈز اور مزید طبی عملے کو سیرالون, گنی اور لائبیریا بھیجنے پر زور دیا ہے. یہ تینوں ملک ایبولا سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں اور گالڈرنگ نے کہا ہے کہ جو ملک ایبولا کے مقابلے کا عزم نہیں کر رہے وہاں جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے. مشرقی یوکرین میں یوکرینی افواج اور روس کے علیحدگی پسند حامیوں کے درمیان نئی لڑائی چھڑنے کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ ماہ خطے میں ہونے والی جنگ بندی پر کافی حد تک عمل درآمد ہوا ہے, ماہ سوائے ڈونیٹسک کے. ترک حکام نے فرانس اور جرمنی اور یورپی یونین کے دوسرے ملکوں سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کوبانی میں ادویات اور خوراک لے جانے سے روک دیا ہے. شام کے اس قصبے پر ان کی بے انتہا ضرورت ہے. ایران کے کلیدی حکام سے بات چیت کے لیے عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی پیر کو تہران پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ داعش کے شدت پسندوں کے مشترکہ لڑائی لڑنے اور دونوں ملکوں کے درمیان معاشی رابطوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عراق میں تشویشناک حد تک لوگوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور زیادہ تر ایسے لوگوں کو جو جج صاحبان مدعا لیان کے ان دعووں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان پر تشدد کے ذریعے اقبال جرم کرایا گیا. ہانگ کانگ کے رہنما نے چین کے علاقے میں جمہوریت نواز مظاہروں میں غیر ملکی قوتوں کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے. لینگ چن جنگ نے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہفتوں سے جاری مظاہرے مکمل طور پر جمہوری مہم نہیں ہیں, تاہم انہوں نے غیر ملکی قوتوں یا گروپوں کا نام لینے سے انکار کر دیا. اور گزشتہ جمعے کو ڈینور کی مغربی ریاست کے شہر کولوراڈو سے لاپتہ ہونے والی 3 امریکی لڑکیاں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے بازیاب ہو گئی ہیں, جنہیں امریکہ واپس لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور سمین عارف منصوری لاس اینجلس کی ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں. وہ 80 کی دہائی میں پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ آئے تھے. ان کے سفر کی کہانی سنیے. ہمارے ساتھی خرم ملک نے ان سے ٹی وی پروگرام کہانی پاکستانی کے لیے ایک ملاقات کی.
میں یہاں پر پاکستان سے آیا 1984 میں, اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی
جی,
اور پھر 1986 میں یہ بزنس جو ہے اس میں انوالو ہوا جس پہ آپ آج بیٹھے ہیں. اور پھر اس سے
بہت امپریسو بزنس بائے.
تو پھر 1986 سے آج تک بہت سارے کام کیے, کئی بزنسز اسٹارٹ کیے, خریدے, اور سب سے جو اہم جو کہ I have done a lot of things but one thing that I'm really proud of
جی
اس کے میں پاکستان لنک اور اردو لنک یہ یہاں کے سب سے بڑے اخبار ہیں
جی,
تو ان کو میں تقریباً 7-8 سال پہلے I acquired those newspapers from صفی قریشی, اور that's one thing that I'm really proud of.
جب آپ امریکہ آئے تھے ایجوکیشن کے لیے تو کیا آپ کا
इंटेंट तब से ही अमेरिका रहने का था या इरादा ये था कि यहाँ आएंगे और पढ़ेंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे?
सब हम सब जो यहाँ पढ़ने आते हैं या वैसे आते हैं, सबका इरादा यही होता है कि हम यहाँ पर तालीम हासिल करके और जो भी हमारा मकसद है उसको कम्प्लीट करने के बाद वापस अपने वतन जाएंगे।
राइट।
और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम में से सो मैनी द टॉप ब्रेन्स, आई मीन मैं अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन द टॉप ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान आर सिटिंग आउटसाइड, नॉट ऑल ऑफ देम बट सो मैनी ऑफ देम आर सिटिंग आउटसाइड बिकॉज देर आर नॉट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान फॉर देम टू प्रॉस्पर टू रियली लिव व्हाट वी कॉल हियर अमेरिकन ड्रीम।
पाकिस्तान की तरफ अब कुछ करना या देना या उसकी ये ड्राइव क्रिएट करना, इसकी मोटिवेशन क्या है? बिकॉज कभी कभार लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप तो यहाँ के हैं, आपको यू नो आप तो यहाँ रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम, वहाँ क्या हो रहा है, आप तो खुश हैं, सुकून में हैं, लाइफ अच्छी है, ये है वो है। तो ऐसे सवाल या ऐसी स्टेटमेंट्स का एक्चुअल पाकिस्तानी अमेरिकन का जवाब क्या होता है?
देखिए एक बड़ा पुराना क्लिशे है, इट्स यूज्ड ऑल द टाइम कि यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक
पाकिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा,
तो सिलसिला ये है कि पाकिस्तान जो है वो फिर क्लेश है लेकिन वो हमारे दिलों में धड़कता है। देखिए हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, हम ये फील करते हैं कि दिस माइट बी अनदर वेरी बैड एग्जांपल बट पाकिस्तान हमारी माँ है और यू नो वी चोज टू लिव इन अमेरिका एंड वी लव अमेरिका बट वी लव पाकिस्तान, तो दैट्स द रियलिटी।
तो जब कोई आपसे ऐसी बात करता है कि भाई आप तो यहाँ रहते हैं, आपको हमसे क्या लेना देना, तो एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन हुज़ डन सो मच फॉर द कम्युनिटी हियर एंड कंटिन्यूज टू, आपका मैसेज एक पाकिस्तानी स्टूडेंट या यंग बिजनेसमैन जो फॉर हिज रीजंस अमेरिका मूव कर चुका है या आया है या आना चाहता है, आप क्या उसको अपना पार्टिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे?
I really don't have that kind of wisdom to have some very profound message. But my message is very simple. Hai. Each one of us here in America is an ambassador of Pakistan. We must live our life in America, which is exemplary.
Right.
We should, in all of our actions and our activities and our transactions and what have you, we should really remember that we are really representing Pakistan.
इस खूबसूरत पैगाम के साथ कि अमेरिका में रहते हुए हम पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं, सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं है, हम सब एम्बेसडर्स हैं, हमारा काम यह है कि पाकिस्तान को एक अच्छी लाइट में प्रोजेक्ट करें, जैसे हमारे आज के बहुत अच्छे गेस्ट मिस्टर आरिफ मंसूरी साहब। थैंक यू वेरी मच सर आपका कि आपने मुझे टाइम दिया।
प्रवेश खिदमत है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
ایشیا اور افریقہ میں سہارا کے زیری علاقے کے بیشتر حصوں میں کم خرچ اور قابل بھروسہ توانائی کی ترسیل ترقی اور نمو میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس وقت تقریباً 1.2 ارب لوگوں کو توانائی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے مطابق مستقبل میں 80% سے 90% تک توانائی کے شعبے میں ترقی غیر ترقی یافتہ ملکوں میں ہوگی۔ توانائی کی جاری پیداوار اور اس کی ترسیل میں نئی ٹیکنالوجی سے ترقی اور نمو میں مدد ملے گی۔ دوبارہ قابل استعمال توانائی کے دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ ممالک آلودگی سے پاک بجلی کی پیداوار حاصل کر سکیں گے اور دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں باکفایت طریقے سے بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ امریکہ ان ملکوں میں توانائی کی جاری پیداوار میں اضافے کے لیے اور ان ملکوں کو جہاں اس وقت بجلی تک رسائی نہیں ہے بجلی باہم پہنچانے کے لیے 2 بڑے پروگراموں میں تعاون کر رہا ہے۔ گزشتہ سال صدر براک اوباما نے افریقہ کے لیے بجلی کے ایک منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے میں امریکہ کی متعدد سرکاری ایجنسیوں، افریقہ کی حکومتوں، نجی شعبے اور دوسرے شراکت داروں مثلاً عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد افریقہ کے زیری علاقے میں آلودگی سے پاک بجلی کی پیداواری صلاحیت میں نجی شعبے کی شراکت کو وسعت دینا اور غیر مراعات یافتہ آبادیوں میں بجلی تک رسائی کو دگنا کرنا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ میں توانائی کے وسائل کے شعبے کے نائب معاون وزیر خارجہ رابرٹ ایکرڈ نے کہا ہے کہ صدر اوباما نے افریقی لیڈروں کی سربراہی کانفرنس میں افریقہ کے لیے بجلی کے پروگرام کے تحت 30,000 میگا واٹ کے اضافی ہدف اور 6 کروڑ کنیکشنز کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ تمام لوگوں کے لیے جاری توانائی کے منصوبے کا ایک بانی ممبر ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ایک پروگرام ہے جس کے سربراہ سیکرٹری جنرل اور عالمی بینک کے صدر ہیں۔ اس منصوبے کے 3 مقاصد ہیں: سن 2030 تک تمام لوگوں کی بجلی تک رسائی اور کھانے پکانے کے لیے جدید ایندھن کی فراہمی، 2030 تک توانائی کی بہتر ترسیل کی شرح کو دگنا کرنا، اور 2030 تک عالمی سطح پر دوبارہ قابل استعمال توانائی کی شرح میں دگنا اضافہ۔ نائب معاون وزیر خارجہ ایکر نے کہا کہ توانائی کی قلت حقیقی معنوں میں اہم قابل توجہ معاملہ ہے۔ ہم لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے گرڈ کی آمد تک عشروں انتظار کریں۔ بجلی کی ترسیل کی رفتار میں اضافہ نہ صرف کاروبار اور روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے بلکہ صحت اور سماجی بھلائی کے کام کو بھی بہتر بنانے کی خاطر بے حد ضروری ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
سینیٹر اسٹیج امریکی وزارت خارجہ کا ایک پروگرام ہے جو بیرونی ممالک کے موسیقاروں اور گلوکاروں کو امریکہ آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پروگرام ایک تنظیم چلا رہی ہے، اس بارے میں آپ سنیے ایک رپورٹ جو وائس آف امریکہ کے ٹی وی کے لیے تیار کی گئی ہے۔
ایڈرین، تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو وائس آف امریکہ۔
آپ نیفا کے لیے جو سینٹر اسٹیج پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
سینٹر اسٹیج ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں کو امریکہ کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت ہم پاکستان، مراکش اور ویتنام کے فنکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فنکاروں کا ایک گروپ جون میں یہاں آ رہا ہے جبکہ باقی 6 گروپس موسم خزاں میں آئیں گے۔
And what is the vetting process when you're looking for bands from
مختلف ملکوں سے بینڈز کو کیسے چنا جاتا ہے؟
How do you select these bands?
We start with an open nomination.
اس کا آغاز اوپن نامینیشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم دنیا بھر کے فنکاروں کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، جس کے جواب میں ہمیں ان کی جانب سے نامینیشنز وصول ہوتی ہیں، جس کے بعد ریویورز اور ایڈوائزرز کا گروپ نامینیشنز کا جائزہ لیتا ہے اور شارٹ لسٹنگ کرتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں ہماری ٹیمیں فنکاروں سے ملنے ان کے ملکوں میں جاتی ہیں جہاں انہیں کانٹریکٹس کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح امریکہ میں اپنی پرفارمنس پیش کرنے والے فنکاروں کی حتمی فہرست تیار کر لی جاتی ہے۔
And then we narrow it down to the final list of artists to participate.
So why didn't you tell us about, you know, in this
in artist ko to cultural ambassadors ka role bhi play karna padta hai. Isme kitni kamyabi milti hai?
Big shoes to fill. So how successful is that?
We've had a really great time, especially with the bands from Pakistan.
ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے معاملے میں، جہاں سے ہم نے اپنے سیزن 1 اور سیزن 2 کے لیے بینڈز بلوائے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں اپنے ملک کے ثقافت اور کلچر کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سے آنے والے تمام گروپس نے یہ خیال رکھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ کہ پاکستان ان سے کیا توقع رکھتا ہے۔
What they represent, what Pakistan is really like for them. And what it means to them to be an artist working in that country.
And what's been the audience reaction? How have they reacted? Because, you know, the aim is to create...
The audience reaction kaisa raha hai?
The audience reactions have really been amazing.
ناظرین کا ریئیکشن بہت اچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا ایک سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ ہم اس میں نوجوان اور جدید دور کے فنکاروں کو سامنے لائے تھے۔ کچھ لوگ جو ان ملکوں کی روایات سے تو تھوڑا بہت واقف تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کل وہاں آرٹ کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال خماریاں جیسے گروپس ہیں جن کے ہاں اپنی ثقافت کی بھی جھلک موجود ہے اور وہ پاکستان کے منظر نامے کو بھی پیش کرتے ہیں۔
And Adrian, where do you see center stage?
تو سینٹر اسٹیج کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ لوگ US ٹور کے ذریعے ایک کلچرل برج بنانا چاہتے ہیں، اور بتائیے کہ سینٹر اسٹیج کا فیوچر کیا ہے؟
What do you want center stage to be doing?
جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو ہم اب تک جو تجربات کر رہے ہیں ان میں اضافہ کریں گے. مثال کے طور پر ہم مسلسل 2 سال سے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ بہت اچھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ برسوں میں بھی پاکستان کے مزید فنکاروں کو یہاں آنے کا موقع دیں یا دوسرے ممالک کی طرف جائیں. ہماری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے فنکاروں کو بھی موقع دیں اور امریکیوں کو بھی ایک ایک کر کے تمام دوسرے ممالک کے میوزک اور فن کے متعلق زیادہ بہتر رائے قائم کرنے کا موقع مل سکے.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور آخری نیوز اور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف، ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم، ڈسٹری میں شامل ہیں یاسمین جمیل. اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.